أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد تو آج ہم شعبان کے حوالے سے شعبان کے مہینے کی مناسبت سے ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ مناجات شعبان پر کچھ گفتگو کریں اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہم سورہ فاطر کی تفسیر پر گفتگو کر رہے تھے اور ہمارے زیر بحث آیت نمبر 10 تھی کہ من کان یرید العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا, اور یہ آیت اور اس کے بعد یہ جملہ اور اس کے بعد آیت جو ہے پوری آیت نمبر 10 بہت زیادہ اہم ہے اور علمی اور عملی بہت زیادہ معارف اس کے اندر پوشیدہ اور پنہا ہیں. تو اس پر کچھ بات میں نے پچھلی دفعہ کی تھی, عزت کے معنی آپ کو بتائے تھے, عزت کے موارد کچھ ذکر کیے تھے, اور اب انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ پھر اس آیت پر تفصیل سے بات کریں گے. لیکن یہ کہ ابھی ہمارے پاس شعبان کا تقریباً 1 ویک ہے, تو آپ لوگ یقیناً اس ویک میں اس مہینے میں مناجات شعبانیہ کی قرأت کر رہے ہوں گے اور کافی کچھ آپ کی معرفت بھی ہوگی. یہ گفتگو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ ہم مل جل کر اگر کچھ بات کریں ہو سکتا ہے کچھ نئے نکات سامنے آ جائیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انشاءاللہ ہم اس میں اس تبرک میں بھی شریک ہو جائیں آپس میں, کیونکہ یہ جو مناجات شعبان ہے یہ وہ دعا ہے کہ جس کو تمام آئمہ نے تاکید کی ہے اور تمام آئمہ اس کو ماہ شعبان میں پڑھا کرتے تھے. تو یہ اس دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے, کیونکہ کم دعائیں ایسی ہیں کہ جو تمام 12 کے 12 اماموں سے مربوط و منسوب ہوں. تو میں نے اس حوالے سے, کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک نشست میں بیٹھ کر اس دعا کی پوری تفسیر کر دیں, بلکہ اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو شاید ایک ایک ورڈ پہ بہت زیادہ وقت صرف کرنا پڑے. تو اسی لیے میں نے 4-5 جگہوں سے کچھ جملے منتخب کر کے واٹس ایپ پہ ڈال دیے تھے گروپ میں. تو آپ لوگ اگر ان جملوں کو اپنے سامنے رکھیں تو بہتر ہوگا, کیونکہ خالی میرے زبان سے سن کے اور اگر وہ جملے سامنے ہوں تو وہ آپ کے لیے زیادہ آسانی پیدا ہو جائے گی دعا کا مطلب اور متن کو سمجھنے میں. تو ہمارا جو پہلا فقرہ تھا وہ بالکل ان دا بگننگ ہے, دعا کی ابتدا ہے کہ اللہم صل علی محمد و آل محمد. اس کے بارے میں میں بات شروع کرنے سے پہلے ایک 2 جملے دعا کی تعریف کے بارے میں, اگرچہ کہ ہم اس کو کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں, لیکن ہمارے اس سیریز میں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاید پہلی دفعہ بات سن رہے ہیں, تو ان کو بھی یعنی ان کو بھی شامل رکھنے کے لیے یا ان کو بھی آن بورڈ لینے کے لیے میں کچھ بیسکس بھی دہرا دیتا ہوں کہ دعا کا جو مطلب ہے وہ مانگنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا جو خدا سے تعلق ہے جو ہم نے بنا لیا ہے, وہ تعلق خدا نے ہم سے نہیں بنایا ہے, بلکہ ہم نے خدا سے جو تعلق بنا لیا ہے اس میں یا ہم خدا کی بارگاہ میں سوالی ہوتے ہیں یا شاکی ہوتے ہیں, یعنی یا کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں یا کسی نہ کسی بات کی شکوے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تیسرے کوئی بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ مشکل سے ملتا ہے ہمارے طرف سے خدا کی بارگاہ میں. دعا کا مطلب مانگنا نہیں ہے, یہ بات اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا. دعا کا مطلب ہے طلب قربت, یعنی خدا سے قریب ہونے کی طلب اور خواہش کا نام دعا ہے حقیقتا. اور ایک بندہ یعنی اور اسی بنا پر اگر آپ صحیفہ سجادیہ کی بیشتر دعاؤں کو دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو یہی پہلو کار فرما نظر آئے گا. اور یہاں میں ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں کہ جو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ سوال اور دعا کا بنیادی فرق کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ خدا کو وسیلہ بناتے ہیں اپنی کسی حاجت کو پورا کرنے کا تو یہ آپ سوال کر رہے ہیں، اور اگر آپ کسی شے کو وسیلہ بناتے ہیں خدا سے قریب ہونے کا یہ آپ دعا کر رہے ہیں۔ یعنی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے کہا ربی حبلی من الصالحین، اے خدا مجھے، اور یہ دعا کس کے لیے تھی؟ اولاد کے لیے تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ آپ کا سن مبارک ہو گیا تھا، جو واقعات میں ہے کہ تقریباً 90 ایئرز کی آپ کی ایج ہو گئی تھی اور آپ لاولد تھے، اولاد نہیں تھی۔ تو آپ نے جو دعا فرمائی ہے جو سورہ وصافات میں ہے، ربی حبلی من الصالحین، کیا مانگا؟ کہ اے خدا مجھے حبلی، یہ جملے جو ہے نا یہ مناجات شعبان میں بھی ہیں، حبلی حبلی یعنی حب حبا یعنی بخش دے، عطا کر دے، حبلی مجھے بخش دے، مجھے عطا کر دے، من الصالحین صالحین میں سے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے بیٹا دے دے، اس بات پہ غور کیجیے گا، یہ نہیں کہا مجھے بیٹا دے دے، کیونکہ جب کوئی کہتا ہے مجھے بیٹا دے دے تو یعنی بیٹا اپنے لیے مانگا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جب یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے صالحین میں سے عطا کر دے یعنی میرے وسیلے سے ایسے انسان پیدا کر دے جو دنیا میں صالحیت میں اضافے کا سبب بنے، یہ ہے حقیقتاً دعا اور سوال کا فرق۔ کہ ایک انسان یہ کہے مجھے بیٹا دے دے، مجھے کثرت اولاد دے دے، میری اولاد میں برکت دے دے، مجھے اولاد کے لیے زیادہ رزق دے دے، سب کر دے، یہ ایک بات ہے، لیکن جیسے ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے صالحین میں سے عطا کر دے، تو اصل چیز کیا ہے کہ انسان کی نسل کون ہو جس سے دنیا میں انسانیت میں صالحیت بڑھے، جس سے دنیا میں دین مضبوط ہو، تو یہ سوال نہیں ہے، یہ دعا ہے، کیونکہ آپ کسی بھی چیز کو وسیلہ بنا رہے ہیں خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ خدا کو وسیلہ بنا رہے ہیں چیز تک پہنچنے کے لیے، یہ اصل فرق ہے۔ اور اگر آپ اس عنوان سے دیکھیں گے تو جہاں آئمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں آپ کو اللہم انی اسألوکا ملے گا تو وہاں اسألوکا یا سوال بھی اسی مقصد کے لیے ہی ہے، یہ پہلی بات جو دعا کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے، کہ ورنہ وہی بات ہوتی ہے کہ دعا کی قبولیت کا خدا نے وعدہ کیا ہے، سوال کی قبولیت کا وعدہ نہیں کیا ہے، اور اسی وجہ سے سوالات کچھ پورے ہوتے ہیں کچھ پورے نہیں ہوتے، اور ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس بات کو دماغ میں رکھنا ضروری ہے کہ خدا نے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے نہ کہ سوال کی، یعنی یہ کہیں خدا نے وعدہ نہیں کیا کہ جو تم مانگے جاؤ میں دیے جاؤں گا، بلکہ دعا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہارے لیے قبول کر لوں گا۔ تو دعا کا مطلب کیا ہے کہ تم جب بھی مجھ سے قریب آنا چاہو گے میری باہیں تمہارے لیے پھیلی ہوئی ہیں، کبھی بھی انکار نہیں ملے گا، جب بھی مجھ سے نزدیک ہونا چاہو گے، جب بھی مجھ سے قربت حاصل کرنا چاہو گے، ولاؤ اگرچہ کہ تم گناہ گاری کیوں نہ ہو، میرا دروازہ تمہیں کبھی بند نہیں ملے گا۔ ادعونی استجب لکم، یہ بات پہلی دعا کے حوالے سے سمجھ لیں، بہت اہم۔ دوسرا یہ کہ درود اللہم صل علی محمد و آل محمد، یا اللہم صل علی محمد و آلہ، کہ یہ ان فقروں سے اکثر دعائیں کیوں شروع ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے بھی آپ نے سنا ہی ہوگا، میں تبرکاً اس جملے کو دہرا دیتا ہوں کہ درود خود ایک دعا ہے، اور کس قسم کی دعا ہے؟ کہ جس میں ہم رسول اور آل رسول سے قربت کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اے اللہ تو محمد اور آل محمد کے لیے اپنی قربت میں اضافہ فرما۔ درود کا نچوڑ لب لباب یہ ہے، یعنی ہم محمد و آل محمد کے لیے یہ دعا کرتے ہیں۔ تو اب اس میں کیا فائدہ ہے इसमें दो बातें। पहली बात यह है कि ये वो दुआ है कि जो कभी रद्द नहीं होगी, ठीक है, इसलिए कि मोहम्मद और आले मोहम्मद से बढ़कर पूरी इंसानियत में कोई इस बात का हकदार नहीं है कि उसके लिए दुआ की जाए कि ऐ खुदा मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए अपनी कुर्बत में इजाफा फरमाता रहे। उनसे ज्यादा कोई हकदार नहीं है इस बात का, और उनसे बेहतर कोई खुदा का अब्द नहीं है, बंदा नहीं है। उनसे ज्यादा खुदा को किसी की बंदगी महबूब नहीं है। तो ये वो दुआ है जो कभी भी रद्द नहीं होगी, ठीक है, ये दुआ हमेशा मकबूल है। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपनी दुआ को इब्तिदा में, इंतहा में और दरमियान में ऐसे जुमले डाल दें कि जो कभी रद्द नहीं होंगे, तो आपके अपने जुमलों की, आपकी अपनी दुआओं की कबूलियत की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा, इमाम अली अलैहि सलाम फरमा रहे हैं कि अगर तुम अपनी दुआ को और इवन अपने सवाल को भी इब्तिदा और इंतहा में दुरूद, दुरूद से शुरू करो, दुरूद पे खत्म करो, तो खुदा ना पहले को रद्द करेगा ना आखिर को रद्द करेगा। तो खुदा हया करेगा इस बात से कि बीच वाले को रद्द कर दे, कि अव्वल और आखिर को कबूल करे और बीच वाले को रद्द कर दे। ये हिकमत एक बात। दूसरी बात जो इसमें दूसरा पहलू है वो ये कि अगर हम रसूल और आले रसूल के लिए कुर्बत की दुआ करते रहेंगे मुसलसल, तो आपका क्या ख्याल है कि अगर आप किसी भी इंसान करीम को कोई तोहफा भेजते रहें तो वो जवाब में कुछ नहीं देगा आपको? क्या वो जवाब में? तो वहां से यानी एक तो ये फायदा है कि खुदा की बारगाह में ये दुआ मकबूल है, इसमें अपने अपने दुआ को लपेट दो, पेचीदा कर दो, तो तुम्हारी दुआ की कबूलियत के इम्कानात भी रोशन तर हो जाएंगे। और दूसरी बात यह कि जब हम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए मुसलसल ये दुआ और नेक तमन्नाएं उनकी बारगाह में भेजते रहेंगे, तो क्या वहां से कोई मोहब्बत आमेज जवाब हमारे पास नहीं आएगा? जैसे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक जुमला है ना कुमैल से, बड़ा बहुत खूबसूरत जुमला है कि जो हम में से छलकता है वो तुम्हारे ऊपर बरसता है। बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस है वो, जो हदीस हकीकत है उसके अंदर कि जो हम में से। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप मुसलसल दुरूद भेजते रहें मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ, तो कुछ ना कुछ छलक के मेरे और आपके ऊपर बरसेगा, यानी उस जर्फ में से कुछ ना कुछ छलक के हमारे ऊपर भी मतरशा होगा, ठीक है। तो ये दो बहुत बड़े फवायद हैं कि जब भी हम दुआ करें, जब भी हम अपनी दुआ को पेश करें, हत्ता अपने सवाल को पेश करें, तो उसमें अव्वल में, आखिर में, दरमियान में दुरूद को जरूर शामिल रखें। और जाहिर है कि जितनी ज्यादा आप मारिफत के साथ एक काम करेंगे उतना ही आपको फायदा है, क्योंकि फायदा होता ही मारिफत के साथ है, ठीक है ना। फायदा बगैर मारिफत के चीज जो है ना वो खाली छिलका होती है। किसी भी शय में जो हकीकत पैदा होती है, जो मगज़ और गूदा आता है ना, वो मारिफत से ही आता है। तो ये दुरूद के हवाले से बात। वस्मा निदा इज़ा दऊतुका। अब देखें ये दो फिक्री इतने तशरी तलब हैं। वस्मा और सुन दुआई मेरी दुआ को, इज़ा दऊतुका जबकि मैं तुझसे दुआ करूं। वस्मा निदाई इज़ा नादैतुका और सुन मेरी निदा को जब मैं तुझसे निदा करूं। अब ये दो जुमले शुरू में ही बिल्कुल आपको पिंच करेंगे, आपको सुई चुभेंगे, ये क्या बात हुई दुआ निदा। तो इसमें क्या फर्क है, दुआ और निदा में क्या फर्क है? ये भी हमने एक मजलिस में मैंने बयान किया था इसको कि अरबी जबान में निदा जो है वो दूर से पुकारने को कहते हैं, ठीक है, जब आप किसी को दूर से आवाज देंगे तो उस दूर से आवाज देने को कहेंगे निदा। जैसे नाद अलियन, तो नाद अलियन निदा भी दूर से पुकार, पुकारा। और दुआ का मतलब ये होता है कि जब कोई आपसे बिल्कुल करीब हो, करीब बैठे हुए शख्स को आप जैसे मुखातिब करेंगे वो दुआ है। तो पहले क्या फरमाया, वस्मा दुआई, यानी कभी मैं खुदा से करीब होता हूं और कभी मैं खुदा से दूर हो जाता हूं। क्यों? जब मेरे नफ्स की हालत अच्छी होती है, जब मैं अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में आगे बढ़ रहा होता हूं, तो फिर मेरे और खुदा के दरमियान फासले कम हो जाते हैं। तो उस वक्त मैं खुदा को दूर से नहीं पुकार रहा होता, आवाज नहीं दे रहा होता या अल्लाह, ये नहीं बोल रहा होता, बल्कि मैं खुदा को किस तरीके से पुकार रहा होता हूं, जैसे वो मेरे बराबर है, जैसे वो मेरी मईयत में है। तो मैं उस हालत में खुदा से दुआ कर रहा होता हूं। और कभी कभी मेरे साथ ये हाल होता है कि मेरे नफ्स में, या जैसे मिसाल के तौर पर दुनिया में जब हम गर्क हो जाते हैं अपने दिन के औकात में, तो उस वक्त हम जब शाम को वापस आते हैं तो हमें ये बात फील होती है कि मेरे और खुदा के दरमियान वो तकर्रुब महसूस नहीं हो रहा जो मैं फजर के वक्त महसूस कर रहा था, कि जब मैं नमाज शब के लिए उठा था, मैंने फजर की नमाज पढ़ी थी, मैंने तिलावत की थी, उस वक्त जो कुर्बत महसूस हो रही थी वो शाम को ऑफिस से वापस आने के बाद फील नहीं हो रही है। तो फिर मैं कहूंगा या अल्लाह, यानी उस वक्त जब मैं खुदा को पुकारूंगा तो दूर से पुकारने वाली कैफियत होगी। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि कभी मेरी हालत वो होती है कि जब मैं तुझसे दुआ करता हूं, और कभी मेरी हालत वो होती है जब मैं तुझे निदा करता हूं। फर्क समझ में आ रहा है? कभी दुआ कभी निदा, लेकिन ए खुदा दोनों हालतों में मेरी सुनना। जब मैं तुझे करीब से पुकारूं वस्मा दुआई, जब तुझसे दुआ करूं तब भी मेरी बात को सुनना, और वस्मा निदाई, और जब मैं अपनी नालायकी, अपने गुनाह, अपनी मासीयत, अपनी दुनिया में मशगूलियत, इनकी वजह से तुझसे दूर हो जाऊं और दूर से तुझे पुकारूं, उस वक्त भी मेरी सुनना। ये शुरू है, और शुरू के जुमले मैंने इसलिए मंतखब किए हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स यहां पे मौजूद हैं। एक तो ये है कि इंसान इन हालतों में मतलब ऑल्टरनेट होता रहता है, कभी कुर्बत कभी दूरी, कभी कुर्बत कभी दूरी, कभी खुदा से दुआ कर रहा होता है कभी निदा दे रहा होता है। यहां पर मैं आयतुल्लाह जवादी आमली के भी एक दो जुमले आपको दोहरा दूं कि उन्होंने बताया था कि खुदा को पुकारने के डिफरेंट लेवल्स हैं। एक लेवल है कि जब इंसान दूर से पुकार रहा होता है तो वो क्या करता है, इन्हें निदा वाले मरहले को क्या कहते हैं, मुनादात, मुनादात। और जब इंसान खुदा से करीब महसूस कर रहा होता है तो वो चीख चिल्ला नहीं रहा होता, बल्कि जब कोई आपके बहुत करीब होता है तो आप एकदम सरगोशी में बात करते हैं। तो सरगोशी को अरबी में क्या कहते हैं, नजवा, और सरगोशी में बात करने को कहते हैं मुनाजात। तो पहले इंसान जो है वो मुनादात करता है, दूर से पुकारता है, या अल्लाह या अल्लाह या रब्बी या रब्बी, या रब्बी दूर से पुकारने का या हर्फ निदा है। तो मुनादात, फिर और कुर्बत आई मुनाजात, और उससे भी आगे बढ़ गया तो जनाब इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम वाली हालत। वो हालत कौन सी है, सुकूत, के जिसको जिससे हाजत बयान करना है वो मुझसे ज्यादा बाखबर है, लिहाजा हकीकतन बोलना बेअदबी है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि मुझसे गलती ये हुई थी कि मैंने एक आमियाना तरीके से इस बात को बयान कर दिया था, इस बात को एम्फसाइज किए बगैर कि ये दराजात हैं। ऐसा नहीं है कि हर कसो नाकस जो है वो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस पर आ जाएगा और ये बात कहना शुरू कर देगा कि आप یعنی جس کو جس سے بیان کرنا ہے وہ مجھ سے زیادہ میری حاجت سے باخبر ہے. یہ لیول ہے, یہ ابراہیم خلیل علیہ السلام کا لیول ہے. ہر ایک کا درجہ, اس درجے تک پہنچنا اتنا آسان نہیں. تو یہ یہاں پر امام علیہ السلام دو کیفیتوں کا ذکر فرما رہے ہیں, یہ بات واضح ہو جائے آپ لوگوں کو. ایک دعا ہے, ایک ندا ہے. لیکن خدا سے کس بات کی درخواست کر رہے ہیں کہ دونوں حالتوں میں میری سننا, وسمع وسمع, ٹھیک ہے. وسمع یعنی ظاہراً امر ہے, لیکن اب خدا کو امر تھوڑی کوئی کرے گا, تو درخواست ہے, یعنی میری سننا, میری بات سننا, میری بات سننا دونوں حالتوں میں. اب فقد حربت الیک ووقفت بین یدیک. اب حالت کیا ہے ہماری, یعنی دعا یا ندا کرنے والے کی حالت کیا ہے, میری کنڈیشن کیا ہے, اسٹیٹ کیا ہے جس میں میں دعا کر رہا ہوں. فقد, بے شک, حربت الیک, حربت کا مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں بھاگ کر تیری طرف آیا ہوں. ووقفت بین یدیک, وقف کسے کہتے ہیں, ٹھہرنے کو. یعنی جیسے آپ کہیں سے بھاگتے ہوئے آئے اور بھاگتے ہوئے آنے کے بعد آپ ٹھہر گئے, کھڑے ہو گئے, تو میں بھاگتا ہوا آیا ہوں تیری طرف اور ٹھہر گیا ہوں تیرے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں. یعنی بین یدیک کا لٹرل میننگ یہی ہے, لیکن جیسے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ان فرنٹ آف یو, تیرے سامنے. تو اس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ دعا کرنے والے کی حالت کیا ہونا چاہیے, کہ وہ بھاگتا ہوا خدا کی طرف آئے. کس سے بھاگتا ہوا خدا کی طرف آئے, کس سے بھاگتا ہوا, اسی دنیا سے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, ان معاملات سے, ان خواہشات سے, ہر وہ چیز. دیکھیں یہاں پر ایک بات بہت اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا کہ جو شخص خدا کو فراموش کرتا ہے, یا جب غیر خدا کی بات آتی ہے نا, تو یہاں پر دو پرسنالٹیز کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ایک پرسن اللہ ہے, ایک پرسن کوئی اور ہے, آپ ادھر سے بھاگ کے ادھر جا رہے ہیں یا ادھر سے چھوٹ کے ادھر آ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. خدا یعنی میری حقیقت, اور غیر خدا یعنی خود میرے لیے ایک دھوکہ. اس کو ہمیں ہمیشہ یوں سمجھنا چاہیے کہ جب بھی میں بات کروں گا کہ میں خدا کی طرف آ رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں خود اپنی حقیقت کی طرف جا رہا ہوں, میں اپنی سچائی کی طرف رخ کر رہا ہوں. اور جتنا جتنا بات ہوگی کہ میں غیر خدا کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں خود کو اتنے دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا چلا جا رہا ہوں. یعنی غیر خدا کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو سب سے زیادہ غلط سمجھ رہے ہیں اور سمجھیں گے, اور اپنی حیثیت آپ کو سب سے غلط اور دھوکے میں نظر آئے گی. کہ جس کو میں نے بہت پہلے یہ پاکستان میں یہ واقعہ سنایا تھا کہ سید ہاشم حداد کا, کہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے یہ بات کی تھی کہ ایک شخص جو تھا وہ ایک قافلے میں, اب ظاہر ہے کہ یہ حکایتیں آج سے 100-100 سال پرانی حکایتیں, تو آج کل کے الیکٹرانک اور کمپیوٹر کے دور کی نہیں ہیں, لیکن ہیں بہت سبق آموز اور انٹرسٹنگ. کہ ایک شخص تھا, وہ ایک قافلے میں جا رہا تھا, اجنبی تھا, یعنی کہ پرانے زمانے میں قافلے ساتھ مل کے جاتے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر, تو وہ بیچارہ اجنبی تھا. تو اس نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے نا, جیسے آپ لوگ آج کل دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ بھی جب جاتے ہوں گے زیارتوں پہ, تو جس ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں تو وہاں ہوٹل والے نا اپنا کارڈ دے دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ کارڈ اپنا جیب میں رکھ لیں, کیونکہ اس جگہ پر آپ اجنبی ہیں, تو اگر کہیں کھو کھا جائیں تو ہوٹل کا کارڈ دکھا دیجئے گا, لوگ آپ کو ہوٹل پہنچا دیں گے. تو اب وہ پرانے زمانے میں, اب وہ کہاں کارڈ اور یہ سب ٹیگنگ کے تو کوئی دور نہیں تھا, تو اس بیچارے نے سادہ لو دیہاتی نے کیا کیا کہ کدو لے کے اس میں سے رسی گزار کے, رسی کر کے اور اپنے گلے میں لٹکا لیا. کس لیے, کہ یہ کدو میری پہچان ہے, کہ اب جہاں بھی اگر میں قافلے سے بچھڑ جاؤں, کھو جاؤں, صحرا میں گم ہو جاؤں, تو جناب میں فلاں فلاں صاحب ہوں, اور اس کی پہچان کیا ہے کہ گلے میں وہ کدو لٹکا ہوا ہے اور مجھے پھر میں اس قافلے کے ہمراہ ہوں. اب رات کو وہ شخص سو رہا تھا, اس کے کسی ساتھی کو شرارت سوجی, اس نے کیا کیا, وہ کدو اتار کے اپنے گلے میں لٹکا لیا اس کے گلے سے. اب اس کی رات کو جو آنکھ کھلی تو بیچارہ بوکھلا کے اٹھا, کہنے لگا کہ یہ کدو کا غائب ہو گیا, جو میری آئیڈینٹیفیکیشن تھی کہاں چلی گئی. تو دیکھا کہ وہ برابر والے کے گلے میں, تو کہنے لگا کہ یہ کدو تو میرا تھا, یہ اس کے پاس کیسے پہنچ گیا, اور اگر اس کے پاس پہنچ گیا تو پھر میں کون ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک عارف نے اپنے شاگرد کو یہ واقعہ سنایا اور پھر کہا کہ وہ جو کدو ہے نا, یہ دنیا ہے جسے تم سب نے اپنے گلے میں لٹکا کے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بنایا ہوا ہے, یہ وہ کدو ہے. اور اسی وجہ سے جب یہ کدو تمہارے گلے سے نکل جاتا ہے نا, تو تم کہتے ہو میں کون ہوں, مجھے تو اپنا آپ ہی نہیں دکھ رہا کہ میں کون ہوں. یہ ہے خدا اور غیر خدا کا فرق. تو خدا اور غیر خدا دو پرسنالٹیز کا نام نہیں ہے کہ ادھر چلے جاؤ یا ادھر چلے جاؤ, بلکہ خدا کی طرف رجوع کرنا جو ہے وہ اپنی حقیقت کی طرف پلٹنا ہے. خدا مجھے بتائے گا میں کون ہوں, جو اللہ کے نمائندے ہیں وہ مجھے خبر دیں گے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے, اور باقی اس کو چھوڑ کے کہیں بھی جاتے رہو سب دھوکہ دے کے گھماتے رہیں گے. جوانی عیش کرنے کے لیے ہے, جوانی مزے کرنے کے لیے. حالانکہ آپ غور کریں بلوغت کا دور کیا ہے, یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے حواس لے کے پیدا ہوتا ہے, یہ بغیر سماع و بصر و فؤاد کے پیدا ہوتا ہے, سماعت بصارت اور قلب کے ساتھ پیدا ہوتا ہے نا. 14 سال کا ٹائم پیریڈ کس بات کے لیے ہے؟ اس بات کے لیے ہے کہ اتنی دیر میں اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ تم خدائی رستے پر آگے چل سکو. یعنی وہ جو بلوغت کا ٹائم ہے کہ جو 14 سال 15 سال یا 9 سال کا جو وقت ہے, کہ اس سے پہلے عرصے میں اے انسان اس قابل ہو جاؤ کہ اب تم خدائی حقیقتوں کو سمجھنے کے قابل ہو اور اپنے سفر پہ چل سکتے ہو. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی, وہ سارا کا سارا ٹائم تو جو بلوغت کا ہے, تو اب جو بالغ ہو گئے ہیں تو یہ بالغ ہونے کا ٹائم تو اس لیے کہ اب تو عیش کرنے کے قابل ہوئے ہیں, اب تو خواہشات صحیح معنوں میں جوان بھی ہیں. تو یہ وہی ہے, یعنی خدا کے پاس جاؤ, اللہ کے نمائندوں کے پاس جاؤ تو وہ یہ بات سکھائیں گے, غیر خدا کے پاس چلے جاؤ تو وہ یہ بات سکھائے گا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم اسی طرح پریشان ہو رہے ہوں گے کہ میں کون ہوں, ویئر آئی ہیو لاسٹ مائی سیلف, میں اپنے آپ کو اپنی اس جوانی میں اور اپنے اس جوانی کے نشے میں کہاں کھو کے آ گیا ہوں, مجھے خود پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو امام علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, میں بھاگ کر تیری طرف آیا ہوں. اور جیسے آپ کسی سے بھاگ کر آئے, بھاگتے کس سے ہیں؟ دیکھیں دوڑنے اور بھاگنے میں فرق ہے, ٹھیک ہے نا, رننگ, اب رننگ ٹورڈز اور رننگ اوے میں فرق ہے. جب دوڑتے ہیں آپ تو آپ کسی چیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور بھاگتے ہیں تو آپ کسی چیز سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں بھاگ کر تیری طرف آیا ہوں, تو کس سے بھاگ کر آئے ہوں؟ اور عام طور سے انسان کس سے بھاگتا ہے؟ جیسے وہ ہم بچپن میں کہتے تھے نا کہ کتا لگ گیا پیچھے یا کوئی جانور لگ گیا پیچھے, تو بچے بےچارے جو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو واقعی یہ وحشی ہے, یہ میں نے مزاحن نہیں عرض کیا ہے, کہ جو مومن حقیقی ہے اس کے لیے یہ دنیاوی خواہشات وحشی درندے کی مانند ہیں, کہ جن کے سامنے جب وہ روبرو ہوتا ہے تو وحشت زدہ ہو کے بھاگتا ہے. تو میں بھاگ کر آیا ہوں تیری طرف, اور بھاگنے کے بعد کہاں پہنچتے ہیں؟ گھر پہنچتے ہیں نا. اگر کسی نے بھی کسی جانور نے دوڑایا تو انسان کس کی طرف بھاگتا ہے؟ گھر کی طرف بھاگتا ہے, اپنے پیرنٹس کی طرف بھاگتا ہے, کسی جگہ جو جس کو پناہ گاہ سمجھتا ہے اس طرف بھاگتا ہے. تو میں بھاگ کر آیا ہوں تیری طرف, اور تیرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ بینہ یدائکہ میں میری پناہ ہے، تیرے ہاتھوں کے درمیان میری پناہ گاہ ہے. بات سمجھ میں؟ یہ کیا ہے؟ یہ دعا کرنے والے کی حالت ہے دعا کرنے سے پہلے. ابھی کچھ بھی مانگنا بولنا کچھ بھی شروع نہیں کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ادب دعا ہے، یہ ادب ہے دعا کا، کہ یہ میری حالت ہے. اور اسی کے حوالے سے میں نے کچھ آیتیں بھی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو وہ میل کرنی تھی، کہ اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے سورہ زاریات کی آیت ہے جو سب سے پہلی میں نے ڈالی ہے، سورہ زاریات، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، ففروا الی اللہ. اور یہ سورہ زاریات کے اینڈ میں ہے، آئی تھنک 49 یا 50 ہے. فرار تو سمجھتے ہیں نا، بھاگنا، ففروا الی اللہ، میں تمہارے لیے کھلا نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں، تم کو وارن کرنے والا ہوں، خطرات حیات سے ہوشیار کرنے والا ہوں، اللہ کی طرف فرار کرو. صرف ایک پناہ گاہ ہے، صرف ایک ملجا اور ماوا ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہے. یعنی دنیا میں پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف بھاگنا کہ میں نے فلاں پارٹی چھوڑ کے یہ پارٹی جوائن کر لی، اس سے کوئی پناہ نہیں ملے گی. میں ان صاحب کے پاس سے اٹھ کے ان کی صحبت میں جا کے بیٹھ گیا ہوں، یہ پناہ گاہ نہیں ہے. پناہ گاہ فقط ایک ہے، قرآن کی آیت بھی اسی لیے میں نے کوٹ کر دی، اور جو امام علیہ السلام کا جملہ ہے وہ بھی یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں، کہ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اور رسول فرما رہے ہیں، یعنی خدا رسول سے کہہ رہا ہے کہ کہو کہ میں تمہارے لیے نذیر مبین ہوں، ففروا الی اللہ، فرار کرو اللہ کے. اور فرار کا جو ورڈ ہے نا، یہ بڑا وہ ہے جیسے ہربتوں کا ورڈ ہے، کہ بھاگنا ہے. یعنی ہم کیا غیر خدا سے اپنی زندگی میں وحشت زدہ ہونا شروع ہوئے ہیں یا نہیں؟ یعنی ان اوے قرآن اور اہل بیت ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں، تمہاری یہ حالت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یا تمہاری مٹھاس، تمہاری سویٹنس، تمہارے مزے، تمہاری انجوائمنٹ ابھی وہی ہیں، اور تم زبردستی نکل کر تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ہمارے پاس آتے ہو؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ آپ دیکھیں، یہ بگننگ ہے، اسٹیٹ آف دا پرسن ڈوئنگ دعا اینڈ مناجات. تمہاری یہ حالت ہوئی یا نہیں ہوئی کہ تم اس سے بھاگ رہے ہو، بھاگ رہے ہو خدا کی طرف؟ بھاگے گا انسان کیوں جب وحشت محسوس کرے گا؟ اور پھر یہ میری پناہ گاہ ہے، میں تیرے ہاتھوں کے درمیان تیرے سامنے آ کے ٹھہر گیا ہوں. اور میری حالت کیا ہے؟ مستقیناً لکا. مستقین کس کو کہتے ہیں؟ مستقین کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا شخص جو اپنے لیے کسی ٹھکانے کی تلاش میں ہو. یعنی جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ یہ دنیا میرا ٹھکانہ نہیں ہے، میرا گھر نہیں ہے، وہ اپنا گھر ڈھونڈ رہا ہو. اور کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں اپنا گھر کہاں پہ تلاش کر رہا ہوں؟ تیرے پاس تلاش کرنے آیا ہوں. میں ان سب سے فرار کر کے، ان سے بھاگ کر تیرے سامنے آ کے کیوں کھڑا ہوا ہوں؟ کہ تیری بارگاہ میں اپنا مسکن ڈھونڈ لوں، مجھے اپنا مسکن. میں آپ کو ایک آیت مجھے اور یاد آئی، میں وہ آپ کو سناؤں. اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ زیادہ تر باتیں ہم، یعنی کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وہ ریفرنس دیے جائیں کہ جہاں پر غیر معصوم کی بات ہو. تو یہ سورہ تحریم کی بالکل آخری آیتیں ہیں، اور سورہ تحریم میں ذکر کس کا ہے؟ سیکنڈ لاسٹ آیت میں کہ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، کہ اور خدا مثل بیان کرتا ہے، ایگزامپل سناتا ہے ایمان والوں کے لیے فرعون کی عورت کی، زوجہ کا لفظ نہیں ہے، فرعون کی عورت جناب آسیہ. اذ قالت، جب ان خاتون نے کہا، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنت، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا جنت میں. یہ بالکل وہی جملہ ہے جو امام علی علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں، مستقیناً لکا، کہ میں تیرے پاس کیوں آیا ہوں، میرے لیے گھر اپنے پاس بنا. یہ نہیں کہا جنت میں گھر بنا، عندک، عندہ اپنی پریزنس میں، اپنے یعنی وہ اس جنت میں گھر دے مجھے کہ جہاں خالی نعمتیں اور لذتیں نہیں ہوں بلکہ تیری نظر عنایت بھی ہو، جو تیری پریزنس ہو جہاں پر. یہ کس کا جملہ قرآن نے کوٹ کیا ہے؟ یعنی ہمیں شکوے ہوتے ہیں نا کہ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، عالم نہیں ملے، فلاں نہیں ملا، کتاب نہیں ملی، تربیت نہیں ملی. فرعون کے محل میں رہنے والی خاتون کا جملہ کوٹ کیا قرآن نے، سورہ تحریم کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے یہ، کہ اے میرے رب میرے لیے اپنی بارگاہ میں گھر بنا جنت کے اندر. تو مستقیناً لکا، اب آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں، یعنی امام علی علیہ السلام نے جو ہے یہ پہلے دعا شروع کرنے سے پہلے پوری اسٹیٹ ڈیفائن کی ہے کہ اگر تم خدا کی بارگاہ میں کچھ مانگنے آتے ہو تو ایک مخصوص حالت ہونی چاہیے تمہاری، تب خدا سے بات کرنے کے قابل ہوتے ہو، تب خدا سے ہم کلام ہونے کی تمہارے اندر ایک کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ڈیولپ ہوتی ہے. مستقیناً لکا متضرعاً الیکا، اور تضرع کس کو کہتے ہیں؟ تضرع کا مطلب ہوتا ہے گریہ و زاری، یعنی آہ و بکا، بہت زیادہ صرف رونا نہیں بلکہ پھوٹ پھوٹ کر رونا، گریہ کرنا، آہ و زاری برپا کرنا، یہ میری حالت ہے. اور کیوں میری حالت ہے؟ ہونی نہیں چاہیے کیا کہ جس انسان کو اپنے پیچھے سب خالی دکھ رہا ہو، جس انسان کے پیر ہوا میں خلا میں معلق ہوں، جس کو اپنا کوئی ٹھکانہ رستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو اس کو رونا نہیں چاہیے، اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو مزے سے بیٹھے رہنا چاہیے. مستقیناً لکا متضرعاً الیکا اور راجیاً لما لدیکا ثوابی. اس جملے پہ غور کریں خاص طور سے، راجیاً، رجا کس کو کہتے ہیں؟ امید کو، امید، ٹھیک ہے، امید، کس بات کی امید میں آیا ہوں؟ لما لدیکا، یہ فرق میں نے بیان کیا تھا کہ لدا اور عندا اس میں ڈفرینس ہے. عندا کا مطلب ہوتا ہے ان یور وسینٹی، ان یور پریزنس، عندا کا، اور لدیکا کا مطلب ہوتا ہے کہ ان فرنٹ آف یو، یعنی جس چیز پر آپ کا فوکس بھی ہو. اس کمرے میں مثال کے طور پر کئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں لیکن میرے پریزنس میں ہیں، میرے فوکس میں کچھ ہی چیزیں ہیں. تو لدیکا یعنی میں کس چیز کے ثواب، کون سے ثواب کے امیدوار ہوں جو لدیکا ہے، جس پر تیری نظر عنایت ہے. اور یہ اتنا زبردست جملہ ہے، اگر آپ اس کی تھوڑی گہرائی میں جائیں، ہم ہمیشہ اس ثواب کی امید میں رہتے ہیں کہ جو میرا من پسند ہے. مجھے حور و قصور پسند ہے، مجھے شہد دودھ کی نہریں پسند ہیں، مجھے لذتیں اچھی لگتی ہیں، مجھے نرم بستر اچھے لگتے ہیں. تو اس لیے خدا نے جو جنت بیان کی ہے، ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے رغبت ہے اور وہ تمام انسانوں کے لیے، خالی عالی انسانوں کے لیے تھوڑی ہے. تو مجھے فوراً رغبت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے اس ثواب میں، ٹھیک ہے. لیکن امام علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میں کس ثواب کی امید میں ہوں جو میرا من پسند نہیں ہے؟ میرا من پسند نہیں، جو جس پر تیری نظر عنایت ہے، یعنی جس ثواب کو تو پسند کرتا ہے، میں نہیں، وہ اس کی امید میں آ کے تیری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہوں. ثوب ویسے لباس کو کہتے ہیں، ثوب لباس کو کہتے ہیں، کہ جیسے ایک چیز انسان یوز کر سکے، ایک ایسی چیز جو ملے، ایک لائک اے ریوارڈ جو ہمیں فائدہ دے سکے۔ ٹھیک ہے، یہ حالت تھی ابتدا میں۔ یہ جو جملے میں نے بیان کیے سنائے کہ تاکہ اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ دعا شروع کیسے ہو رہی ہے، ابھی کچھ بھی نہیں مانگا ہے، ابھی بات ہی نہیں کی ہے کہ مجھے کیا ملے یا کیا نہ ملے، فقط اور فقط اپنی حالت کو سنایا ہے۔ ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپ کی توجہ اس پر رہے گی۔ اچھا، اب ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں تھوڑا سا جو سیکنڈ پورشن ہے اس پر ابھی بات نہیں کرتا، میں تھرڈ اس پر آ جاتا ہوں۔ اور یہ جو تیسرا پہلو ہے، ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ، یہ بہت مطلب کمال ہے، یہ ولایت کے کمال کی منزل ہے۔ لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ امام خمینی کی اگر آپ نے کافی ساری تقاریر سنی ہو تو اس ٹکڑے کو مناجات شعبانیہ کے وہ سب سے زیادہ دہراتے تھے، اس ٹکڑے کو جو میں نے تھرڈ نمبر پہ، سیکنڈ میں اب اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم مختصر رہ گیا ہمارے پاس۔ تو یہ تھرڈ جو ہے نا، لیکن یہ خود ایک کمال ہے، یہ جملے جو ہیں یہ خود ایک کمال ہے۔ الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، اور جیسا میں نے کہا کہ امام خمینی اس کو بہت زیادہ دہراتے تھے اپنی تقاریر میں، اس فقرے کو، ان چند جملوں کو مناجات شعبانیہ کے۔ اور جسے کہتے ہیں نا کہ یہ اولیاء الہی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ دعا، یہ تمنا، اور اس سے آپ کو حقیقتاً سمجھ میں آئے گا کہ دعا کہتے کس کو ہیں، دعا کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ان جملوں کی تفصیل اور تشریح کرنے کی سکت تو ہم میں نہیں ہے، ترجمہ ڈھنگ سے سنا دوں آپ کو فقط۔ الہی حبلی، حبلی جو میں نے جملہ کہا تھا، حبلی بخش دے، بخش دے، عطا کر دے،
یعنی یہ چیز حاصل نہیں کی جا سکتی،
عطا، عطا الہی، حبلی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ربی حبلی من الصالحین، کہ انسان بیٹا لے سکتا ہے، صالح بیٹا عطیہ الہی ہے، صالح اولاد عطیہ خداوندی ہے۔ ٹھیک ہے، حبلی، الہی حبلی، مجھے ہبا کر دے، مجھے عطا کر دے، کیا ہبا کر دے، کمال الانقطاع الیک، بہت بہت مشکل ہے، کمال ال، کمال یعنی کمال، پیک، انتہا۔ ویسے اگر آپ لوگوں کو تھوڑی سی دلچسپی ہے تو میں کمال کے معنی آپ کو لٹرل میننگ ایک بتاؤں، اس میں بھی بہت امپورٹنٹ پہلو ہے کہ عیب اور نقص، اس کی تعریف ہم نے بیان کی تھی کہ عیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کے انگریڈینٹس کمپلیٹ ہوں، کمپوننٹس پورے ہوں، لیکن کمپوننٹس میں پرفیکشن نہ پائی جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں عیب، یعنی کمپوننٹس میں اگر کمی ہے تو اسے کہتے ہیں نقص، اور نقص کا ضد ہے تمام، یعنی تمام کا مطلب یہ تام، کہ آپ نے تمام انگریڈینٹس اور کمپوننٹس پورے کر دیے، لیکن اس کے باوجود بھی ضروری نہیں ہے کہ اس میں پرفیکشن بھی موجود ہو، اور جب تک پرفیکشن نہیں ہوگا وہ چیز کیا رہے گی، عیب دار رہے گی۔ جب کمپوننٹس بھی مکمل ہوں اور وہ اس میں عیب بھی ختم ہو جائے تو وہ کیا ہو جائے گی، کامل ہو جائے گی، اکملت لکم دینکم، جو سورہ مائدہ کی آیت ہے نا، اکملت لکم دینکم، جو ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ خدا نے فرمایا کہ میں نے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، یعنی جتنی انگریڈینٹس تھے وہ بھی سب کے سب دے دیے، اور جو انگریڈینٹس ہیں ان کو بھی اپنے کمال تک پہنچا دیا، تو دین کامل ہو گیا، یہ کمال ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں حبلی کمال، کمال عطا کر دے مجھے، کس بات کا کمال عطا کر دے؟ انقطاع الیک، انقطاع کا مطلب ہوتا ہے کٹ آف ہو جانا، منقطع یعنی کٹ آف ہو جانا، الیک تیری طرف، یعنی مجھے اپنی طرف منقطع ہونے کا کمال بخش دے. جب اس جملے کو اس کی گہرائی میں جانا ہمارے لیے بہت دشوار ہے، اپنی جانب اپنی طرف منقطع ہونے کا کمال بخش دے، یعنی تیری طرف میں کٹ آف ہوں. جیسے سورہ مزمل کی بھی آیت ہے کہ وہ تبتل الیہ تبتیلا، کہ آہستہ آہستہ خدا کی طرف منقطع ہوتے چلے جاؤ. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کا مجھے کمال بخش دے. دیکھیں یہ دعا ہے، اس سے زیادہ قربت کی کوئی تمنا کر سکتا ہے؟ یہ دعا کی حقیقت ہے کہ میں نہ صرف منقطع ہوں ہر ایک سے ہٹ کر خدا کی طرف، بلکہ اس میں کمال کو حاصل کر لوں. وَأَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ، اور ہمارے دل کی، قلوب کی جو بصیرتیں، سورہ حج کی بھی آیت ہے کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور، یہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہوتے ہیں. اصل آنکھ قلب کی آنکھ ہے جو حق اور باطل میں فرق کو دیکھ پاتی ہے، یہ آنکھ نہیں ہے جو سر میں ہے تمہارے. جو سورہ حج کی میں قیل آیت نمبر 46 ہے پروبیبلی. تو قلوب کی ابصار کو انر نورانی کر دے. کس چیز سے نورانی کر دے؟ بے ضیاء نظرہا الیک، اپنی طرف نظر کرنے کی شعا سے، روشنی سے، کرنوں سے، لائٹ سے. یہ جملے ہمارے لیے عجیب معمہ ہیں، مسٹری ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی میں تیری طرف نظر کروں، اور تیری طرف نظر کرنے کی جو ضیاء ہے، جو روشنی ہے، جو اس کی چکا چوند ہے، اس سے میرے قلب کی نگاہیں نورانی ہو جائیں. حتی یہاں تک کہ تخرق ابصار القلوب حجب النور، یہاں تک کہ قلوب کی بصیرتیں نور کے پردوں کو پھاڑ دیں. یہ نور کے پردے کون ہیں؟ جو عرفا ایک جملہ کہتے ہیں، اور شاید آئمہ علیہ السلام کے کلمات سے اخذ کیا ہے، کہ خدا اور بندے کے درمیان 70,000 ظلمات کے حجاب ہیں، پردے ہیں، اور 70,000 نور کے حجابات ہیں. تو ظلمات کے حجابات کون سے ہیں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں؟ دنیا، خواہش، زندگی، اولاد، مال، جسم، جسمانیات، یہ سب کے سب تاریکی کے حجابات ہیں، یہ ظلمات ہیں. ان سے جان چھوٹتی ہے، ان کو اگر انسان کشف خرق کر پاتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، تو نور کے حجابات شروع ہو جاتے ہیں. نور کے حجابات کون سے ہیں؟ اسماء و صفات. میں اس پہ زیادہ نہیں جانا چاہتا، یہ بہت دقیق اور بہت گہرے معاملات ہیں. یعنی خود جو اسم ہے وہ ایک نورانی حجاب ہے. یعنی میں کہتا ہوں، یہ جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں علم عرفان، یہ نور کا حجاب ہے. اگر ایون بالکل خلوص کے ساتھ اس کو لیا جائے، یہ نور کا ایک پردہ ہے. جو حقیقت ہے، آپ اس بات پہ غور کریں کہ جو آپ حقیقت خود آپ کی ذات کو ڈیفائن کر رہی ہے، اگر آپ اس کو سمجھنے کے لیے، یعنی اگر آپ اس بات کو اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے جب بھی کسی غیر کے پاس جاتے ہیں تو آپ پردہ بڑھا رہے ہیں یا ہٹا رہے ہیں؟ بڑھا رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جب آپ کائنات کے پاس جاتے ہیں، مجھے خدا سمجھاؤ، آپ آیات الہیہ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، گڈ، آپ اس کے ذریعے سے اسماء و صفات کو سمجھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ حجابات بڑھا رہے ہیں. اسی لیے کیا کہا گیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو سب سے زیادہ بزرگ اور بہترین معرفت ہے وہ یہاں سے آتی ہے، کیونکہ خدا کی حقیقت یہاں پر ہے سب سے روشن. خدا قلب انسانی سے زیادہ، یعنی کہ پوری کائنات میں انسان کے قلب سے بڑھ کر کوئی آئینہ نہیں ہے کہ جو ذات الہی کو ریفلیکٹ کر سکے، اس کی نورانیت کو، ذات الہی کو. اور میں بہت سخت جملے یہاں بات کر رہا ہوں، میں اس کو آگے نہیں لے جانا چاہتا اس گفتگو کو، لیکن اگر کوئی سننے والوں میں الحمدللہ انشاءاللہ اتنی اہلیت رکھتا ہے تو ان جملوں پہ غور کرے. یہ انسان کا قلب ہے، قلب کا آئینہ ہے، کہ اگر واقعا شفاف ہو تو اس میں خدا کی ذات تجلی کرتی ہے. اور ان بندوں کو اللہ نے کہا ہے عباد اللہ المخلصین، مخلصین نہیں مخلصین، مخلص بندے خدا کے وہ ہیں جن کے قلب میں ذات خدا تجلی کرتی ہے، نہ کہ وہ ذات خدا کا احاطہ کر لیتے ہیں. ذات خدا کو سمجھ لینا، احاطہ کرنا ایک بالکل الگ بات ہے، لیکن ذات کی تجلی ممکن ہے. یعنی معصومین علیہ السلام، اوصیاء کامل، پیغمبر خاتم علیہ السلام، خود رسول پاک کہ رسول خدا کے. اور دیکھیں آپ اسی جملوں کو دیکھ لینا کہ ہم جیسوں کے تو دماغ ہی پھرکی ہو جاتے ہیں ان جملوں کو ہی پڑھ کے، کہ ائمہ علیہ السلام کیا بات کر رہے ہیں، کہ میں تیری طرف نظر کروں اور میں ضیاء اور نور کا فرق پتہ نہیں آپ کو کیسے سمجھاؤں. ضیاء جو ہے نا، جو ایک چمک آتی ہے نا، چمک جو روشنی کی ہوتی ہے، ایک لائٹننگ میں جو ایک چمک سی ہوتی ہے نا، جو پورے منظر کو روشن کر دیتی ہے، وہ ضیاء ہے. کہ وہ جو تیری طرف نظر کرنے سے جو ایک ضیاء پاشی ہو رہی ہے فضا میں، وہ میرے قلب کی بصیرت کو نورانی کر دے، اور یہاں تک کہ میں فقط اور فقط تیری طرف بڑھوں، نہ کہ مختلف چیزوں کو وسیلہ بناتے ہوئے تیرے اسم و صفت کے ذریعے سے تجھ کو سمجھوں، سارے نورانی حجابات پھاڑ دے، سب برطرف کر دے. کیا چیز برطرف کر دے؟ میرے قلب کی بصیرت. اور آگے اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، فتصل الی معدن العظمۃ، متصل ہونا یعنی کنیکٹ ہو جانا. کس چیز سے کنیکٹ ہو جائے؟ معدن کہتے ہیں مائن، ایم آئی این ای، یہ وہ مائن نہیں ہے، میرا نہیں ہے، مائن یعنی کان، جہاں سے منرلز نکلتی ہیں. یہ کون سی کان کی بات امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں؟ عظمت کی کان، معدن العظمہ، یعنی کہ وہ مائن، وہ جگہ جہاں سے عظمت نکلتی ہے. یعنی آپ اسے یوں کہہ لیں کہ وہ مقام جو کائنات میں موجود تمام عظمتوں کی سورس ہے. عظیم نہیں بنا دے مجھے، عظیم بننے کی بات نہیں ہو رہی ہے. میرا قلب کس جگہ سے متصل ہو جائے، کہاں سے کنیکٹ ہو جائے؟ جو معدن عظمت ہے، سورس آف آل گریٹنس ہے، وہاں سے میرے قلب کی بصیرتوں کو متصل کر دے. وَتَصِيرُ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ، اور ہماری روحیں پلٹ کے کہاں جائیں؟ کس حال میں؟ کہ تیرے مقام عز قدس میں معلق ہو جائیں، ہینگ ہو جائیں، کنیکٹ ہو جائیں، اٹیچ ہو جائیں. اب میں نہیں اس کی تشریح کر سکتا کہ یہ مقام عز قدس کس کو کہتے ہیں اور یہ کیا ہوگا. یہ حقیقت دعا ہے، اس کو کہتے ہیں دعا. یہ جو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا نا، دعا کا مطلب یہ دے دیں، گھر دے دیں، پیسے دے دیں، گاڑی دے دیں، صحت دے دیں، یہ تو جسے کہتے ہیں. کہ ایک بات آپ خود اس بات پہ غور کریں کہ اگر ہم اور آپ اپنی اولاد سے محبت کا رشتہ رکھتے ہیں، تو ہم کیا یہ بات خاص طور سے اولاد کو مانگنی پڑتی ہے؟ ये जो पेरेंट्स हैं, जो भी सही अच्छे पेरेंट्स हैं, आप खुद इस बात का ख्याल नहीं रखते क्या कि उसकी तमाम जरूरियात को पूरा कर दें, और उसके बदले में आप क्या चाहते हैं? यानी ये जो मोहब्बत आप देते हैं अपनी औलाद को बिन मांगे, उसकी वजह क्या है कि वो आपकी औलाद है, और उसके बदले में आप क्या चाहते हैं? आप भी अदब और मोहब्बत इन रिटर्न चाहते हैं। हकीकतन वालदैन वो चीजें नहीं चाहते, बल्कि क्या चाहते हैं कि मैंने जिस मोहब्बत को इरसाल किया है, भेजा है अपनी औलाद की तरफ, मेरी औलाद भी उसके जवाब में मुझे अदब और मोहब्बत लौटाए। तो यही चीज खुदा की तरफ से भी, वो रब अपने आप को यूं ही कह रहा है। आप मुझे बताएं एक बात कि जब आप बार बार हर नमाज में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब आप उसको रब कह रहे हैं बार बार, दिन में कम से कम 10 मरतबा उसको रब कह रहे हैं, और उसके बावजूद हर बात को मांगने वहां पहुंचे हुए, तो किस बात का रब है फिर भाई? किस बात के लिए रब माना है आपने? जब आपके रब को आपकी जरूरियात का ही पता नहीं है, रब किसको कहते हैं? जो आपकी जरूरियात दे, जो आपको गाइड करे, नॉरिश करे, आपको सस्टेन करे, प्रोवाइड करे। तो आप एक तरफ उसको रब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन भी बोले जा रहे हैं, और उसके बाद जो है वो हर घंटे के बाद उससे मांग भी रहे हैं चीजें, तो किस किस्म का रब माना है फिर आपने उसको? तो रब को तो रब तो आपकी जरूरियात पूरी करेगा ही करेगा। इतने सारे लोग जो इनकार करते हैं, क्या उनको नहीं मिलती जरूरियात उनकी? जो ये बोल रहे होते हैं कि कोई खुदा नहीं है, क्या उनको उनकी रुबूबियत नहीं हो रही होती? बात क्या है कि जब उसने हमें मोहब्बत दी है, तो वो भी ये चाहता है, उसकी रजा ये है, आला खुदा के लिए लफ्ज चाहना गलत है, लेकिन उसकी रजा ये है कि मैं भी उसके लिए उसकी बारगाह में अदब और मोहब्बत को रिटर्न करूं, उसी जज्बे को रिटर्न करूं जिसके साथ उसने मेरी तरबियत की है, जिसके साथ वो मुझे पाल रहा है। ठीक है, और ये जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के जुमले हैं ना, जैसा मैंने कहा कि जो औलिया खुदा इमाम खुमैनी जैसे लोग और ऐसे अफराद कि उनकी आंखों का नूर है ये जुमले, के जिसे कहते हैं कि बिल्कुल इंसान का मेवा दिल, यानी कि जब इंसान का दिल इन जुमलों को पढ़ता है ना, बाग बाग हो जाता है। और हकीकतन जो एक जुमला आयतुल्लाह जवादी अमली बहुत दफ़ा उन्होंने अपने दरूस में कहा कि अल्लामा तबातबाई के हवाले से कहते हैं कि अल्लामा तबातबाई और इन जैसे लोग जो बच्चों की तरह जाके हरम के दरो दीवार को और जरी को बोसा देते हैं, तो ये कोई दीवाने लोग नहीं है, ये इन चीजों का शुक्रिया है कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह से हमको नसीब हुई। हमें कहां खबर तीन बातों की, हमें क्या पता कि मकाम इज्ज़ कुद्स क्या होता है, और खुदा की तरफ जो है वो नजर करने से कौन सी रोशनी निकलती है, हमें किस बात की खबर है? तो ये जो हजरात हैं, जो आरिफान हक हैं, जो औलिया खुदा हैं, ये इस वजह से जाके बच्चों की तरह बोसा देते हैं उन आसार को कि ये आप हैं कि जिन्होंने हमें हमारे लिए रास्ते खोले। ये हकीकत है दुआ है। ठीक है, इसको मांगना है, इसको तलब करना है। ठीक है, इस वजह से मैंने बात की। और फिर
ये इशारा जो बेहिज्जे कुछ से कर है, ये वो उस खुतबे या जो कन्वर्सेशन इमाम अली अलैहि सलाम की हजरत कुमैल के साथ, ये उसकी तरफ इशारा है जहां पे उन्होंने यही अब्दान जिस वो ऐसे
अब हाँ अब वो फिर बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, हकीकतन नहीं पता, हकीकतन यानी कि उस पर इंसान जबान दराजी करे, लेकिन क्या है, और बस इंसान दुआ करे कि वाकई अल्लाह हमें इस काबिल बना दे कि हम ये सब कुछ देखने और पाने के काबिल हो सके इंशाअल्लाह। फिर आखिर में बिल्कुल जब आप एंड करते हैं तो देखें, व असअलुका अन तुसल्लिया अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अब दुआ एंड हो रही है, इख्तिताम पर आ गई। तो मैंने वही आपकी खिदमत में अर्ज किया था ना कि अपनी दुआ को उस दुआ में लपेट दो जो खुदा की बारगाह से कभी लौटाई नहीं जाती, اور وہ دعا جو ہے وہ درود ہے. اسألوکا ان تصلی علی محمد و آل محمد. اب اسألوکا میں سوال کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, سوال کر رہا ہوں, لیکن کیا سوال کر رہا ہوں؟ ان تجعلنی ممن یدیم ذکرکا, کہ مجھے ان لوگوں میں قرار دے دے جو جنہیں تیرے ذکر کا دوام حاصل ہے. دوام سمجھتے ہیں نا, دوام, ہمیشگی, پرمننس, جس میں کبھی کوئی انقطاع نہیں ہے. یعنی مجھے ان لوگوں میں قرار دے دے جنہیں تیری یاد کا دوام حاصل ہے, جو تیری یاد سے کبھی باہر نہیں آتے, دائمی تیری یاد میں رہتے ہیں. ولا ينقض عهدك, اور وہ لوگ جو تیرے عہد کو کبھی بھی توڑتے نہیں ہیں, عہد شکن نہیں ہیں تیرے عہد کے. اور اللہ سے عہد ہمارا کیا ہے؟ ہمارا اللہ سے عہد یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے ایٹ اینی کاسٹ. ہماری دنیا رہے جائے, جان رہے جان جائے, یہ عہد ہے مومن کا خدا سے, بلکہ حقیقتاً ہر انسان کا ہونا چاہیے, فقط مومن کیا. ان لوگوں میں مجھے قرار دے جو دائم الذکر ہیں تیرے لیے, ان لوگوں میں مجھے قرار دے جو تیرے عہد کو کبھی نہیں توڑتے. ولا یغفل عن شکرک, اور کبھی تیرے شکر سے غافل نہیں ہوتے. ولا یستخف بامرک, اور تیرے امر کو, یعنی جو تیرا حکم ہے, اس کو کبھی بھی خفیف اور ہلکا نہیں سمجھتے. یہ نہیں کرتے کہ اپنے امر کو اونچا کر دیں اور اللہ کے امر کو نیچا کر دیں, یہ کام کبھی نہیں کرتے وہ, مجھے ان میں قرار دینا. اب آپ دیکھیں یہ سوال ہے, یہ سوال ہے, ٹھیک ہے, یہ مانگنا ہے. اب یہ اس سوال ہماری زندگی میں آتے ہیں کبھی, اس قسم کے سوالات. الہی, یہ جملہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, یہ والے ہم جیسے حقیر لوگوں کو. الہی و الحقنی بنور عزک الاوہجے یا ابہجے, دو جملے ہیں, ابہجے بھی ہے. ابہجے یعنی جیسے بہجت کا جو ورڈ ہے نا, بہجت کا مطلب ہوتا ہے سرور, خوشی. الہی و الحقنی, مجھے ملحق کر دے, اٹیچ کر دے. بنور عزک الابہجے, یعنی تیری عزت کے اس نور سے جو پر سرور ہے, جو سرور بخش ہے, تیری عزت کا وہ نور جو سرور عطا کرنے والا ہے. فاکونا, اور جب میں تیرے اس نور سے اٹیچ ہو جاؤں, فاکونا لک عارفا وعن سواک منحرفا, اس کا اثر کیا ہو؟ کہ میں تیرا عارف ہو جاؤں اور جو تیرے ماں سوا ہے اس سے منحرف ہو جاؤں. منحرف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ٹرن اوے, میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے, مجھے اپنی عزت کا وہ سرور بخش نور عطا کر دے کہ جس کی وجہ سے میں تیرا عارف ہو جاؤں. اور یہاں پر بہرحال ایک چیز غور کیجئے گا, فاکون لکا, یہ بھی اشارہ ذات کی طرف ہے, تیرا عارف ہو جاؤں, نہ کہ تیرے اسماء و صفات کا عارف ہو جاؤں. اب میں نے وہی کہا کہ میرے لیے موقع نہیں ہے ان جگہوں پہ انٹر ہونے کا, لیکن میں اشارے ضرور کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اہل افراد ہیں تو غور کریں ان باتوں پہ. فَأَكُونَ لَكَ لَكَ, نہ کہ لِأَسْمَائِكَ, نہ کہ لِصِفَاتِكَ. فَأَكُونَ لَكَ عَارِفًا, میں تیرا عارف ہو جاؤں اور جو تجھ سے ماسوا ہے اس سے منحرف ہو جاؤں. وَمِنْكَ خَائِفًا مُرَاقِبًا, اور تجھ سے کیا رہوں؟ خوفزدہ رہوں اور مراقب. مراقب کس کو کہتے ہیں؟ That you are watching upon me, میں ہمیشہ تیری واچ کے اندر ہوں. یہ خوف اور یہ رقیب, رقبہ والی حالت جو ہے, یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے کہ کبھی بھی کسی جگہ بھی خدا کی نظروں سے دور نہیں ہوں, خدا کی واچ سے باہر نہیں ہوں. یا ذوالجلال والاکرام, وصلى الله على محمد رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو یہ چند سمجھ لیں گے, جسے کہتے ہیں نا تھوڑی سی نقاب کشائی, تھوڑی سی نقاب کشائی خدا قبول کرے. اور جو جملے میں نے کہے ہیں انشاءاللہ کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ بات جو ہو وہ بالکل حق ہو اور سچ ہو. اگر کہیں کوئی مغالطہ مجھ سے سرزد ہو گیا وہ خدا معاف کرے اور اس غلطی کو دور کرے انشاءاللہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ کچھ فائدہ مند رہی ہوگی گفتگو, اور انشاءاللہ جب آپ مناجات اس کی تلاوت کریں گے, قرأت کریں گے, تو یہ کچھ نکات جیسے میں نے خاص طور سے جو ذکر کیا ان دا بگننگ, وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, بہت امپورٹنٹ ہے کہ جہاں امام علی علیہ السلام دعا کرنے والے کی حالت کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ بیفور ڈوئنگ دا دعا تمہاری حالت کیا ہونی چاہیے, دعا کرنے والے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. اگر کوئی سوال آیا ہے تو بتا دیں. جی نہیں, یہی میں نے کہا کہ یہ معاملات جو ہے نا, اس لیے میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا, لیکن تجلی کی جو برترین و بزرگ ترین حالت ہے وہ تجلی ذات ہے. یعنی جو قلب خاتم پر اور اوصیاء باکمال پیغمبر خاتم پر جو تجلی ہوتی ہے وہ تجلی مقام ذات ہے, نہ کہ اسماء و صفات ہیں. کیونکہ اسماء و صفات کے حوالے سے تو سب سے بزرگ وہ خود ہیں, ان پر اسماء و صفات کون سی تجلی کریں گی. جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما اکبر الآیت اللہ منی, یعنی مجھ سے بزرگ تر, مجھ سے اکبر کوئی آیت الہی نہیں ہے. تو جو خود سب سے بزرگ آیت الہی ہو, کون سی صفت اور اسم ہے جو اس کی ذات پر اس پر تجلی کرے گا. تو اس مقام کی جو ہستیاں ہیں ان پر تجلی مقام ذات سے ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے وہ مخلصین ہیں نہ کہ مخلصین, اسی وجہ سے وہ مخلصین ہیں. اور اسی وجہ سے خدا نے سورہ الصافات میں فرمایا کہ سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین, کہ کوئی اللہ کی صفت بیان کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے مگر اللہ کے مخلص بندے. اور اللہ کے مخلص بندوں کو اسی وجہ سے اذن ہے صفات الہی بیان کرنے کا کیونکہ ان میں تجلی ذاتی. میں اس نقطے کو کافی بیان کر چکا ہوں, دعائے ماہ رجبیہ کے حوالے سے بھی بیان کیا تھا اس کو, جو امام زمان علیہ السلام کی دعائیں. ہاں ٹھیک ہے, ہاں صحیح ہے کہ یعنی کہ آپ لوگوں کو اگر بیچ میں بھی سوال آ رہا ہو نا, آپ لکھ دیا کریں, لکھ دیں, یا ان کے عدیل یہاں پہ موجود ہیں تو ان کے اس پہ آپ واٹس ایپ پہ میسج کر دیں, یا ان کو میسج کر دیں وائس میسج. ٹھیک چلیں, تو انشاءاللہ ہم فنش کرتے ہیں. اللہم صل علی محمد و آل